سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بہت ہی احترام محبت عزت اکرام کے لائق میرے بھائیو، ابھی گزشتہ جو بیان ہوا ہے وہ اس پہ ختم ہوا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء کے گویا سردار تھے، زبردست محدث مفسر، انہوں نے فرمایا کہ پورے اسلام کی تعلیمات کو، تعلیمات محمدی کو ایک لفظ میں بولنا چاہیے، کوئی بولنا چاہے تو اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ تقویٰ. اسلام تقوی کی تعلیم دیتا ہے، اور رمضان کی پوری جو مہینے بھر کی مشق ہے اس مشق کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا. رمضان میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. تقویٰ کو اگر ہم ایک سادے الفاظ میں اپنی زبان میں بولیں تو کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول. جو جی میں آیا آدمی نہ کرے بلکہ جو صحیح ہے وہی کرے. اپنے اوپر کنٹرول پیدا کرنے کو ہوتا. جیسے گاڑی کے اندر ایک تو ایکسیلیٹر رہتا، دوسرے بریک رہتا، ایک بھگانے کی طاقت ہے، ایک بریک کی طاقت ہے. تو بریک والی گاڑی ہو جائے ہماری، تقوی کا مطلب وہ ہے. تو ابھی جو آپ کے ٹائم ٹیبل میں جو وقت لکھا ہوا تھا، اس وقت جو بیان کا عنوان تھا توبہ، توبہ کے فضائل، تو اس وقت رمضان چونکہ اب سامنے آ رہا ہے اس کا استقبال جو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں میں توبہ خوب کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت جیسے ہی رمضان کے ساتھ شروع ہو اس سے پہلے ہم بے گناہ ہو چکے ہوں. تو رمضان کے چاند کے ساتھ رحمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے توبہ نہیں کی، رمضان آ گیا تو وہ گناہوں کے اثرات سے جو ہمارے دل پر ایک غلاف پڑا ہوا ہے، پردہ بنا ہوا ہے، ایک تہ جمی ہوئے، اس کی وجہ سے رمضان کی پوری برکتیں شروع میں نہیں ملتی. اب اگر اللہ توفیق دے، پہلا عشرہ ذرا صحیح گزرا، دوسرا صحیح گزرا، تھوڑا رمضان کے ماحول کا اثر ہوا، پھر دل کے اوپر کی وہ پرت ہٹی، تب جا کے آخری رمضان میں جب جا کے رمضان کی برکت لینے کا ایک طاقت آتی. رمضان میں اللہ کی طرف سے رحمت برستی رہتی ہے، اس کو لینے کا پاور دل میں چاہیے. اور روح جب پاور میں رہتی ہے تو وہ غذا لیتی ہے. تو گناہگار آدمی جو ہے اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. اس واسطے اس وقت جو ضرورت ہے، یا اللہ آپ کے پیار کا مہینہ آ رہا ہے، میں گندا رہوں گا تو کیسا، میرے اللہ معاف فرمائے، اب تک جو بھی میرے قصور ہوئے میں سب کا اقرار کرتا ہوں، بہت کوتاہی ہو گئی سال بھر میں، اللہ مجھے اب معاف فرمائیے، آئندہ میں اب نیک بننے کا یہ جو مہینہ آ رہا ہے میں مشق کروں گا، میں تقوی کے راستے پہ چلوں گا، پہلے معافی مانگنا. اب ماں اچھی موڈ میں ہے لیکن بچہ جو ہے پورا گلاس سے پورا ڈریس خراب کیا ہوا ہے، جسم پہ پوری گندگی لگ کے، بھائی تو خلاص سے فارغ ہو کے منہ کو لگا لیا، تو کتنے اچھے موڈ میں بھی رہے تو چھی چھی بول کے پھینک دیتی اٹھا کے. وہی بچہ تھوڑا صاف ہے تو چومنا شروع کر. تو اب اللہ کی رحمت کا زمانہ آ رہا ہے تو اپن گناہوں کا میل گندگی لے کے جا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اچھا لگتا ہے کیا؟ موڈ خراب کرنے والی بات ہے. اس واسطے اس وقت کا ادب یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ شب برات رکھ دی ہیں کہ رمضان سے پہلے ذرا دھل جاؤ، معافی کی رات رکھے ہیں. اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ شب برات کے ساتھ ہی رمضان کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے اس کی برکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس وجہ سے وہ مضمون رکھا گیا تھا توبہ کا، ترغیب دلانے کے لیے، لیکن وہ پچھلے مضمون کے تسلسل سے میرے ذہن میں آئی یہ بات کہ رمضان میں ہم لوگوں کو کس کس چیز کی ٹریننگ لینا ہے، پہلے سے سبق کیا ہے معلوم ہے، تو وہ جو عمل ہم کریں گے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بس میں بیٹھے ہیں تو یہ بس کدھر جانے والی ہے، ہم کو جانا کدھر ہے، تو صحیح بس میں بیٹھتے ہیں تو عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس عمل سے کیا پیدا کرنا ہے اپنے اندر وہ سمجھے ہوئے نہیں ہیں، تو اندھے پن میں ہم عمل کرتے ہیں، اس سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اس وجہ سے رمضان کے اندر کیا کیا خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا ہے یا سبق کیا ہے رمضان کے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کم وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا سبق جو رمضان میں ہم کو سیکھنا ہے وہ ہے ریاضت کا سبق، یعنی ہم اپنی زندگی میں محنت کرنے والے ہو جائیں۔ رمضان یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کے زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ ایک مشق سے گزارنا ہے، اپنے اوپر بوجھ ڈالنا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے، کچھ چیزوں کا پکڑ کے اپنے کو عادی بنانا ہے، یہ زندگی اس کام کے لیے۔ یہ پہلا سبق ہے رمضان کا، سب سے بڑا سبق۔ رمضان میں فرض کیا ہے؟ سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہے روزہ ہے، فرض جو ہے۔ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ صوم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پورا 30 دن روزہ رکھایا جا رہا ہے، صوم۔ تو جیسے آپ لوگ خشوع کے بارے میں تفصیل یاد رکھے نا، اس کو ویسے یاد رکھو، پہلے گرامر کے وہ لغت کے لینگویج کے اعتبار سے کوئی لفظ اچھی طرح سمجھ میں آتے نا تو پھر اس کا مفہوم ذہن میں بیٹھتا۔ تو حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے، قرآن میں روزے کا حکم آنے سے پہلے بھی یہ صوم کا لفظ، صوم کس کو بولتے ہیں؟ ابھی تو قرآن میں کس کو بولتے ہیں؟ روزے کو بولتے ہیں، لیکن قرآن آنے سے پہلے بھی یہ لفظ صوم استعمال ہوتا تھا، صیام استعمال ہوتا تھا۔ کاہے کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ عربوں میں لڑائی ہمیشہ چلتی رہتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ان کی اکانومی بہت کمزور تھی، خالی جانوروں کو پال کے ہی ان کے زندگیاں چلتی تھیں عربوں کی۔ تو اپنے جانور جیسے ختم ہو جاتے تھے، لوگوں کے پاس بکریاں وغیرہ ختم ہو جاتے تھے، اب جئیں گے کیسا؟ فوراً قریب کا جو قبیلہ ہوتا تھا رات میں جا کے آخری حصے میں حملہ کر کے اس کے بکریاں کھینچ کے لا لیتا، اس کے اونٹ کھینچ کے لا، یہی ان کا ایک کاروبار سمجھتے تھے وہ لوگ، اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ہر قبیلہ چوکنا رہتا تھا کہ معلوم نہیں آج رات میں کس کیا ہم پہ حملہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں ایسا ماحول تھا کہ اپنا برادری کا بھائی کا رشتہ جس قبیلے سے ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ احیانا علی بکرین اخینا، شاعر بولتا کہ کبھی کبھی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو اپنے بھائی کا رشتہ ہے جس قبیلے سے، بنو بکر، اس پہ بھی ہم حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پیٹ ہے تازہ، تو بھائی جو قبیلہ ہے اس پہ بھی حملہ کر کے بکریاں وکریاں کھینچ کے لا لیتے تھے، چوکنا رہتے تھے۔ اب یہ جو حملے ہوتے تھے، اچانک حملے کرتے تھے لوگ، جب چار بجے کے بعد لوگ نیند میں رہتے، اور تیز حملہ کرنے کے واسطے گھوڑے پالتے تھے، گھوڑوں کی بہت اہمیت تھی عرب، اور عربی گھوڑا دنیا میں مشہور بھی ہے، عربی گھوڑا اپنے صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور بھی ہے، عرب کا گھوڑا۔ تو عربوں گھوڑے کو بڑے چاؤ سے وہ لوگ پالتے تھے، اس کی ٹریننگ دیتے تھے، اس پہ بہت خرچ کرتے تھے، ایک ایک گھوڑے کے کئی کئی ملازم ہوتے تھے، اس کی مالش کرنے والے، اس کو پھرانے والے، جو مالدار لوگ ہوتے تھے گھوڑے پہ بہت خرچہ کرتے تھے، کیوں؟ گھوڑے کے ذریعے سے ان کو آمدنی تھی، حملہ اسی سے ہوتا تھا۔ جو بچنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی اچانک حملہ ہوا تو بچنے کے لیے بھی گھوڑا ہی بہت مفید ہوتا تھا، اس لیے کہ اچانک حرکت میں آتا ہے نا گھوڑا، اس لیے قرآن مجید میں گھوڑوں کے اوپر مستقل سورہ بھی ہے، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات، اس کی خوبیوں پر۔ تو گھوڑے کو وہ لوگ جو ٹریننگ دیتے تھے کہ بالکل مالک کے اشاروں پہ چلے، اور جنگ چاہے جتنی تیز ہو بھوک کو برداشت کرے، پیاس کو برداشت کرے، اور اس کی باڈی ایک دم ہلکی ہو، پھرتی سے وہ حملہ کر سکے، تو بڑے اہتمام سے گھوڑے کی وہ لوگ ٹریننگ دیتے تھے۔ اس کو جو ہے بہت دن تک وہ ٹریننگ میں کیا کرتے تھے، اس کا منہ جو ہے باندھ کے کسی اونچی جگہ سے رسی باندھ دیتے تھے، پورا مہینہ مہینہ، دو دو مہینہ اس کو اس طرح باندھ کے کھڑا کر دیتے تھے، اور اس کے جسم کو جو ہے کپڑے اپڑے گھاس واس ایسا لپڑ دیتے تھے کہ خوب گرمی ہونا اس کو، اور پھر پانی نہیں دیتے تھے اس کو کھانا پانی، تو اس میں وہ جو ہے بھوک پیاس وغیرہ برداشت کر کے بھوکا رکھنے سے اس کی چربی پگھل کے ایک دم چھریرا بنتا تھا، اور بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت آتی تھی، اور اس کے اندر کی مستی بھی جاتی تھی۔ تو وہ جو ان کی گھوڑوں کو ٹریننگ دینے کا جو طریقہ تھا، اس کو وہ لوگ پہلے سے کیا بولتے تھے، سوم بولتے تھے اس کو، ان کے زمانے کا روزہ وہ تھا، اس کے بولتے تھے وہ لوگ سوم بولتے تھے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا۔ تو ٹریننگ سے پہلے گھوڑے کا کیا حال ہوتا ہے کہ جو چھوٹا گھوڑا ہوتا ہے، ابھی جو نیا نیا بچہ ہے، 5 سال کا گھوڑا ہے سمجھو، جوان ایک دم، وہ اتنا اڑیل ہوتا ہے کہ کسی کو خریدوانے نہیں دیتا، جانور ہے وہ، ایک ایسے اچھل اچھل کے لات مارتا ہے، قریب جانا بڑے بڑے بہادر کا بل نہیں ہو سکتا بالکل، جو ابھی ٹریننگ نہیں ہوئی جس کی، چھونے نہیں دیتا، ہاتھ رکھنے نہیں دیتا۔ لیکن جب اس کی پیار سے اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، پہلے تو کیا کرتے ہیں، ایک بڑی رسی باندھ کے اس کو دور سے ہی گھمانے کی کوشش کرتے، جو مالک رہتا دور کھڑے کے رہتا لات نہیں کھانے کے واسطے، دور سے بس رسی پکڑ کے رہتے، وہ اس کو گول پھراتے ہیں خالی، اتنا قابو لانا پڑتا ہے۔ پھر آہستہ بہت پیار کر کے سہلا کے کئی دن تک، پھر اس کو چڑھنے کے لیے اس کو مائل کرنا پڑتا ہے، تو بڑا وقت لگتا ہے کہ وہ پھر ٹرینڈ ہو جائے۔ لیکن جب ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو گھوڑے میں ایسی ایسی خوبیاں ہیں، اس کی فطرت میں بہت ذہین ہوتا ہے گھوڑا، اشاروں کو سمجھتا ہے، جنگ کی سچویشن کو سمجھتا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے سمجھتا ہے، اور بہت وفادار ہوتا ہے، اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے لیکن مالک کو بچاتا ہے، بہت خوبیاں ہیں۔ تو ٹریننگ سے پہلے گھوڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی گھوڑے کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت زبردست ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو ریس میں گھوڑے جیتتے ہیں، تین ٹریننگ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، ایک ایک گھوڑے کے ریٹ کئی کئی لاکھ کروڑ بھی ہو جاتا ہے بولتے، اور جب اس کی ٹریننگ ہونے سے پہلے تو جانور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب ٹرینڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی صلاحیتیں کھلتی ہے، تو پھر جو گھوڑا مقابلے میں جیت گیا نا، لوگ پھر اس کا نام رکھتے ہیں، اس کی نسل چلتی ہے، پھر اس کی جتنی اولاد چلی وہ یاد رہتا ہے کہ فلاں گھوڑے کی اولاد ہے، اس کا حسب نسب خاندان لکھ کے رکھتے ہیں لوگ، اور اس کی نسل میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ٹریننگ سے پہلے تو کیا تھا، وہ ایک جانور تھا، لیکن ٹریننگ کے بعد کیا ہو گیا، محبوب بن گیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، عربوں میں جو ہے اتنی تعریف ہے گھوڑے کی، کتنے نام ہیں گھوڑے کے، تو اس کے بعد وہ کروڑوں کی چیز بن جاتا ہے، قیمتی، اس کو کسی سیٹ صاحب کو جیسا پالتے ویسا پالتے تھے، اتنا اس کا خیال۔ ابھی بھی دنیا میں گھوڑے پہ بہت خرچ کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب کیوں ہوا، ٹریننگ کی وجہ سے ہوا۔ تو سوم کے اصل معنی کیا ہے، مشقت سے گزار کر، سمجھے، اچھی خاصی مشقت گزار کر اچھی عادت ڈالنے کو روزہ بولتے ہیں اصل میں، اس میں مشقت سے گزرنے کا ہے اصل مین، جب تک مشقت سے نہیں گزریں گے وہ اڑیل ہی رہتا گھوڑا، بیٹھ نہیں دیتا، لیکن جب تک وہ مشقت سے جب گزرتا ہے تو بھوکا رہنا آ جاتا، پیاسا آ جاتا، مالک کے اشارے پہ کرتا ہے، پھر کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر تو حیوانیت سے جا کے تہذیب میں آ جاتا ہے۔ تو روزہ جو ہے نا، کیا ہے، ہمارا نفس بھی ایک گھوڑا ہے، اس کو اللہ میں گویا روزہ کو سوم کا نام دے کے ہم کو ایک سبق دے رہے کہ اے عبد الکریم، عبد الرحیم، اے امجد علی، تو بھی کیا ہے معلوم، ایک سرکش گھوڑا ہے، ابھی 5 سال کا گھوڑا ہے، ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، لاتا مارتے رہتا، کوئی اشارہ نہیں سنتا، تو ایک حیوانیت ہے تیرے اندر، کھاؤں گا پیوں گا مستی، اب کیسے رہتے تین ایج کے نوجوان بچے، کچھ بھی گھر سے نکل جاتا ہوں میں، بولتا ہوں بابا کچھ بھی بولتے، یہ کیا ہے، بار بار کوئی کرتے رہتے، بالکل اڑیل گھوڑے جیسا رہتا، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، کچھ بھی کچھ بولے تو بہت ہی بول رہا ہوں، بڑھا سرک گیا کا، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن، جو مجھے سمجھائے ہے، کوئی ذرا سمجھا تو غصہ آتا، میرے کو بولتے نہیں معلوم کیا، میرے کو ایسا غصہ آتا، ذرا کچھ بولنا نہیں، بولے کہ جو بولے، باپ بولے تو آج کا نوجوان کیا سمجھتا، باپ بولے تو پاپ، ایک گناہ، غصہ باپ سے، سننے کو تیار نہیں، کیوں بولتے رہتے، دوستوں کے پاس گئے تو بولتا آج کل ہمارے بابا سرک گئے میاں, پیچھے پڑ گئے میرے. تو اڑیل گھوڑا ہے انسان بھی. تو اللہ اشارہ دے رہے کہ تمہارا نفس بھی, تم بھی کیا ہو, ابھی اڑیل گھوڑا ہے, تم کو بھی نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے. ایک مشقت کے پیریڈ سے, مشقت کی مختلف ٹریننگوں سے پھر تم قیمتی گھوڑا بننے والے ہو. ایک سبق دے رہا ہے ہر انسان کو روزہ کہ تم ابھی اڑیل ہو, گھوڑے ہو, تم کو تربیت چاہیے. یہ تربیت ہی تمہاری اچھی عادتوں کو کھولے گی, یہ تربیت ہی تم کو قیمتی انسان بنائے گی. ریاضت ضروری ہے ہر انسان کو, ایک اچھا انسان بننے کے واسطے ریاضت ضروری ہے. بنیادی طور پہ بگڑے ہوئے ہیں, حیوانیت کا غلبہ ہے ہمارے پاس, کھانا پینا وغیرہ, جانور کی طرح ہیں ہم. اور شریعت کی جب تربیت ہم کو ملتی ہے تب جا کے ہم ایک حسین انسان بنتے ہیں, ایک خوبصورت انسان بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسی انسان کے نفس کو بولتے, پہلے جو گھوڑے کی طرح تھا, جب تربیت ہوتی ہے شریعت پہ چلنے کا تو پھر بولتے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, اے کنٹرول والے نفس, اے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دینے والے نفس, اب تم میری جنت پہ رہنے کا قابل ہو گیا. ارجعی الی ربک, آجا, اب ٹریننگ ہو گئی, آجا اپنے رب کے پاس آجا. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, تیرا رب اب تیرے سے راضی ہے. فادخلی بی عبادی, اب میرے بندوں میں آجا. اب تک نفس کا بندہ تھا, ہاتھ رکھنے نہیں دیتا تھا, لات جھاڑتا تھا, بھاگ جاتا تھا. اب آجا, اب میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہی نفس ہمارا شروع میں امارہ ہے, برائیوں کا حکم دیتا ہے, مستی کا حکم دیتا ہے, غصہ, نافرمانی, ضد. لیکن مشق ہونے کے بعد نفس مطمئنہ, اب شریعت کی بات ہی اچھی لگتی ہے, اب تقوی آتا ہے. تقوی, ہر اللہ کو جو ناپسند وہ ہم کو ناپسند, اللہ کو جو پسند وہی ہم کو پسند. وہ لیول تک لانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کیا رکھا, روزہ رکھا. اور وہ تسلی دینے کے واسطے بولے کہ تم کو ہی نہیں دے رہا میرے بندو یہ روزہ, مشکل ہے نا, صبح شام تک بھوکے رہنا کرنا. یہ میں جو بھی میرے مومن بندے تھے سب کو میں روزے کی ٹریننگ سے گزارا ہوں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس سے تمہارے اندر کیا آئے گا, کنٹرول آ جائے گا. تم ایک رام 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 گھوڑا بولتے اس کو, ایک دم تابع ہوتا, تم رام ہو جاؤ گے. ابھی تو اڑیل ہو, جب رام ہو جاؤ گے تم. تو شریعت پہ بنیادی سبق جو ہم کو سمجھ, آج کل کی جو دنیا ہے پوری ورلڈ کے اندر جو تھیوری چل رہی ہے نا, یورپ کی جو تھیوری ہے نا, کہ آدمی اپنی خواہش میں آزاد ہے, جو چاہے خواہش پورا کرنا, یہی ہمارا دھرم ہے, یہ یورپ کا نعرہ ہے. انسان آزاد ہے, بولتے آزاد آزاد, کچھ نہیں بولنا, چور ہے تو کچھ بھی نہیں بولنا, ہاتھ نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں. عزت عزت انسان بہت بڑی چیز ہے, اس کو آزادی دو, آزادی دو, آزادی دو, یہ نہ. تو شریعت یہ سکھاتی نہیں, انسان کو انسان بنانا پڑتا ہے. پہلے ہمارا اصلا بیسیکلی ہمارا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے. ایک پرت ہے اوپر, وہ پرت چھاٹنے کے بعد اندر سے حسین انسان نکلتا ہے, مگر اوپر کا جو ابھی لیول ہے نا وہ جانور کا لیول ہے انسان. تو مجاہدے کا سبق دیتا ہے رمضان, اس لیے اللہ نے فرض کر دیا کہ بھوک اور پیاس کے عمل سے گزرنا ہے, سیکس کے عمل سے بچا کے اپنے آپ کو صبح سے شام تک ٹریننگ سے گزارنا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے خواہش پہ چلنا انسان کا کمال نہیں ہے, خواہش کو توڑنا انسان کا کمال ہے. خواہش پہ چلنا وہ تو گدھا بھی کرتا ہے, بیل بھی کرتا ہے, کتا بھی کرتا ہے, اس کو جب جو خواہش آئی جہاں آئی وہ پوری کر دیتا, جہاں چاہے منہ مار دیتا اور سڑک پہ بھی سیکس کا عمل کر لیتا کتا. خواہش جو ہے وہ اس پہ چلنا, یہ حیوان کا لیول ہے, جانور کا لیول ہے. انسان کیا ہے, خواہش کو توڑنا اس کا کمال ہے. جو خواہش آتا جی توڑتے جاؤ, توڑتے جاؤ, توڑتے جاؤ, توڑتے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, خواہش توڑنا اصل ہے, لیکن اللہ نے رمضان میں خواہش تو خواہش ضرورت کو بھی توڑ دیا. کھانا انسان کی خواہش نہیں ہے, ضرورت ہی جینے کے لیے. پانی انسان کی خواہش نہیں ہے, لگژری چیز نہیں ہے, انسان کی لائف کی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے وہاں سے مشق شروع کرا دی کہ خواہش تو خواہش، ہم لگژری تو لگژری، ہم اپنی ضرورت کو بھی چھوڑ دیں گے جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. جب اللہ کی مرضی ہوگی کھانا نہیں کھانا، ہم شام تک نہیں کھائیں گے. اب ہر جگہ ایک قسم کے روزے کہیں ہیں، بعض ملکوں میں 20-20 گھنٹے کے روزے ہیں، اور عرب میں کتنا سخت موسم تھا جہاں روزہ فرض ہوا، لیکن بھوکے رہیں گے، کچھ بھی رہیں گے، اللہ کا حکم نہیں کریں، پانی چھوڑ دیں گے، کھانا چھوڑ دیں گے، مگر اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے رمضان کی مشق کہ آدمی خواہشات کو توڑنے والا بنے، خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہ بنے. اس کے لیے شروعات یہ ہے کہ ضرورت ہی کو کاٹے پہلے، تاکہ بعد میں خواہش کو کاٹنا آسان ہو جائے. یہ سبق شریعت دیتی ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. سورما کون ہے؟ ہیرو کون ہے؟ آج کل کی زبان میں بولیں گے تو ہیرو، ہیرو کون ہے؟ اب آج کل کیا ہے، ناچنے والا ہیرو، گانے والا ہیرو، خالی خواہشات پوری کرنے والا ہیرو. لیکن اسلام میں ہیرو کون ہے؟ خواہشات. پاکیزہ انسان ہیرو ہے، ہزار سے محبت کرنے والا ہیرو نہیں ہے، محبت ہی کی کہانی ایکٹنگ کر کے بتانے والا ہیرو نہیں ہے، بلکہ جو پاکیزہ سیکس فری ہو گیا، جو کنٹرول ہو گیا سیکس، پاکیزہ خیالات ہو گئے، وہ ہے ہمارے پاس ہیرو. تو المجاہد، اصل سورما کون ہے، اصل سولجر کون ہے، اصل سپاہی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاہد نفسہ، جو اپنے سے لڑنا جانتا ہے. دل بول رہا فلاں کو دیکھ لوں گا، دل بول رہا فلاں کو ذلیل کر دوں گا، دل بول رہا وہ 20 کلومیٹر وہاں ہے مگر وہیں جا کے وہاں کی کلفی کھاؤں گا، دل بول رہا دلی سے ڈریس سلاؤں گا، یعنی وہاں کا ٹیلر میرے کو پسند ہے. تو دل کیا کیا بول رہا، دل کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، نفس کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، نفس کو کاٹوں گا، لڑوں گا. کیوں؟ وہاں ڈریس سلانا کیا ضروری ہے؟ 20 کلومیٹر جا کے ہی بریانی کھانا کیا ضروری ہے؟ ایسا ہی ڈریس پہننا کیا ضروری ہے؟ میرا نفس جو بھی بولے گا میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے بولوں گا کہ یہ زندگی آخرت کی تیاری کی ہے، اپنا پیسہ اپنا وقت ان کاموں میں لگانا ہے جس سے انسانیت کا بھلا ہو، آخرت کا بھلا ہو، خواہشات پہ نہیں لگانا. حال کو ایسا سجاؤں گا، ایسا سجاؤں گا، کمروں کو ایسا سجاؤں گا، بولتے رہتا ہے. نفس کیا چاہتا، اکڑ فون، ایسی گاڑی رہنا، ایسا ڈریس رہنا، ایسی عزت رہنا، ایسی شان رہنا، ایسی شوکت رہنا، یہ نفس چاہتا، مٹی کا بنا ہوا ہے، سڑی مٹی کا. اور مجاہد کون ہے؟ جو نفس کو کی بات نہ سنے، میں تیری نہیں سنوں گا، جو اچھی بات تو بولے وہی سنوں گا، جو بری بات بولے میں اسے کاٹوں گا. وہ ہے حضور نے فرمایا مجاہد. دنیا والوں سے لڑنا، کلاس والوں سے لڑنا، پڑوسیوں سے لڑنا، وہ بہادری نہیں ہے، اپنے سے لڑنا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، پہلوان پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی سے کشتی ہو تو اس کو پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو پکڑ لے، اپنے غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول میں رکھے. لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. جب غصے سے آگ لگی ہوئی ہے، جسم کھول رہا ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، منہ سے کف نکلنے جا رہا، تو وہ ٹائم پہ نہیں، بیٹھ جا، بولنا نہیں ہے، ایک لفظ نہیں بولنا ہے، خاموشی سے چلے جانا ہے، سامنے والے ذلیل سمجھ لیں تو کچھ بھی سمجھ لے. تو جو شدید غصے میں بھی اپنے کو تھام سکتا ہے وہ پہلوان ہے. بولا تو المجاہد من جاہد، شریعت کا یا رمضان کا سب سے پہلا سبق ہم لوگوں کو یہ ہے کہ اے انسان، تو ابھی ایک اڑیل گھوڑا ہے، تجھے ایک سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی تو سیدھا جنت میں جانے کے قابل بنے گا. اس کے لیے تجھے اپنی خواہشوں سے لڑنا ہوگا. مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہشوں سے لڑتا ہے، اور جو اچھا کام ہے وہی کرتا ہے. اور شاہی خواہش ٹوٹنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، ہر خواہش کو توڑتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو برداشت کرتا ہے. اور اسلام کا پیغام کیا ہے کہ ان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اے مومن بندے، تمہارا دشمن تمہارا پڑوسی نہیں ہے، تمہارا دشمن تو تم سما ہمارے تایا دشمن ہے، ہمارے چاچا دشمن ہے، بولے نا وہ نہیں ہے دشمن. بس لوگ سمجھے بی جے پی دشمن ہے، اور ایسے دشمن ہے، اللہ کے رسول بولتے وہ اصل دشمن نہیں ہے، بولے امریکہ دشمن ہے، بولتے کہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، مگر حضور فرما اصل دشمن نہیں ہے وہ سب چھوٹے دشمن ہیں. تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تمہارا نفس، تمہارا نفس میں تو کوئی اور کیا، تم ہی چھ کوئی اور ہے کہ پرسنالٹی ہو، تمہارے سب سے بڑے دشمن تم ہی ہو. اصل لڑائی اپنے سے ہے، ایک جنگ ہے، اپنے اندر ہی جنگل ہے، انٹرنل وار ہے، باہر کی وار نہیں. جو اندر کی لڑائی جیتے وہی کامیاب ہے. فرمایا ان عاد عدوک، سب سے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن خود تمہارا اپنے اندر بیٹھا ہوا خواہشات کرنے والا نفس ہے. اور پھر فرمایا سلاسم مہلکات، تین عادتیں ایسی ہے جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں، آخرت کے اعتبار سے جہنمی بنا دیتی ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہوم متبعن، آدمی کی طبیعت ایسی بن گئی جو خواہش ہو رہی ہے بس اس کو پورا ہی کر ڈالا، کچھ بھی کر رہا مگر خواہش پوری کر رہا. ایسی اگر کسی کو عادت پڑ گئی تو سمجھ لو مر گیا ہو، اب آخرت اس کی تباہ. تو پانچ قسم کے مجاہدات کرنے کی ضرورت ہے صاحب. رمضان کا پہلا سبق روزے سے ہے کہ مجاہدے والے بننا ہم لوگ، خواہش کے پیچھے چلنے والے بننا، پھل پھلے نہیں بننا، آرام 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 نرم. آج کل کے نوجوان کیسے بن رہے؟ نرم، یہ لگائے وہ لگائے، یہ لگائے وہ لگائے، دیکھے تو بچہ ہے بچی ہے، دیکھنا پڑتا اتنا نرم کیسا ہوگا، پھل پھلا. وہ جمع مرضی کی چیزیں نہیں ہے، وہ نہیں. نمبر ایک، اپنے اوپر جو محنت کرنا ہے، ناجائز خواہشات کی اپوزیشن کرنا ہے ہم کو، ہماری روزہ یہ سکھاتا ہے. اور نیکیاں جو ہے دل نہیں چاہے تو بھی پکڑ پکڑ کے کرانا، پکڑ پکڑ کر، یہ لڑائی ہماری روز کی. پھر تیسرا یہ کہ ہر وقت اپنے نفس کو یاد دلانا، تو یہ خواہش یہ خواہش یہ کیوں کرتے رہتا میاں، اللہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو منانا ہے، تجھے یہ کیوں یاد نہیں ہے؟ ہر وقت اپنے نفس کو یاد دلانا، تیری نہیں چلے گی، اللہ دیکھ رہے، اللہ کی چلے گی. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ بدماش رہے دیوانے، اللہ دیکھ رہے ہیں، طاقت والے ہیں، پکڑ والے ہیں، جا کے حساب دینا ہے. نفس کیا بولتا، کچھ بھی نہ کو بولو، مولانا تقریر مت کرو، جلسے نہیں ہونا، بیانات نہیں ہونا، مجلس نہیں ہونا، کوئی نصیحت نہیں ہونا، بس یہ بولو کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے. تو اس کو بولنا یہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے یہ سب چھوڑ میاں، اللہ دیکھ رہے ہیں، جا کے کیا جواب دینا ہے وہ فکر کر، اس کو بولتے رہنا. یہ نفس کو یاد دلانے پڑتا. نفس کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ غفلت. انہوں نے بولا کچھ بھی نہ بولو جی، بس مزے کریں گے، انجوائے کریں گے، یہ نفس بولتا. تو اس کو ہر وقت یاد دلانا ہے، دیکھ اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، برباد ہو جائیں گا، دیکھ اس کو یاد دلانا. یہ اور چوتھا جو ہے اس کو نیک لوگوں کی، علماء کی مجلسوں میں پکڑ کے لانا، یہ مجاہدہ ہے. ہمارا نفس نہیں چاہتا نیکوں کی محفل میں آنا، نہیں چاہتا، بڑا بور مارتا اس کو، تھوڑی دیر بیٹھے تو چھٹیاں کاٹ رہے گا، جلدی اٹھ کے جائیں گے. وہی اب ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے، میچ میں بیٹھیں گے تو وہ دو دو گھنٹے کے پتہ ہی نہیں چلتا. وہی دینی مجلس میں بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد، بہت لمبا بیان ہو گیا جو. وہ سڑک پہ کھڑے کے کر رہے تھے دو دو گھنٹے، وہ کیا گیا، وہ نہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلا، یہ بیان بہت لمبا ہو گیا. تو یہ ہمارے نفس کی بیماری ہے. وہ عقل کی باتیں، سمجھ کی باتیں، تہذیب کی وہ نہیں ہونا بولتا، انہیں خالی مزے کی باتیں ہونا بولتا. تو ایک مجاہدہ کیا ہے؟ اس کو پکڑ کے لانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو حکمت والے علماء کی مجلسوں کو اپنے اوپر کمپلسری کر دو، اس لیے کہ جس طرح سے بارش کے پانی سے کھیتی اگتی ہے، علم والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی مجلسوں سے دل کے اندر ایمان اگتا ہے، حکمت اگتی ہے، وزڈم پیدا ہوتی ہے، زندگی کی صحیح سوچ پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی محفل میں. اس لیے ان محفلوں کو لازم، یہ تمہاری کھیتی کے لیے پانی ہے یہ. لیکن نفس بولتا نہیں نہیں جائیں گے، بولتا اے بور ہو جاتے وہاں. اس کے مقابل میں اگر ہم خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیں، سمجھو جو دل میں آیا خواہش پوری کرتے جائے، تو یہ کہانی کہاں تک جانے والی ہے؟ یہ نفس ایسا ہم پہ چھا جاتا، یہ کر وہ کر یہ کر وہ کر، اتنا زیادہ ہم پہ چھا جاتا کہ اس کے بعد ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے. اگر ہم اپنے نفس کو ڈھیل چھوڑ دیے نا، جو جی میں کرنا شروع کر دیے، ایک وقت ایسا آتا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہ برائی ہے، مگر نفس بولتا کر اور ہم کر دیتے. زمانہ بولتے رہتا, ہم کو نظر آتے رہتا, سامنے اس کے نقصانات رہتے, مگر اتنے پھسپھسے ہو جاتے, اتنا ول پاور اتنا زیرو ہو جاتا کہ اپنی آنکھوں سے گندی حرکت کرتے, چھوڑ نہیں سکتے. یہ ہمارے اندر کا نفس ایسا پاورفل ہو جاتا. اس کو کمزور کرنے کا طریقہ توڑنا روزانہ تھوڑی خواہش ہے. سونے کو دل بول رہا, پوچھنا کیا ضرورت ہے سونے کی, نہیں سوتے میں, چلو میں جو ہے پڑھ لیتے بیٹھتا ہوں. بولے حالانکہ آپ کو سوئے تو کوئی نقصان نہیں ہے, مگر نہیں سننا اس کی, ہر وقت نہیں کبھی سننا بھی, روز تھوڑی باتیں اس کی سن لینا, تھوڑی کٹ کرنا, پورے کو اس کو ستانا نہیں نفس کو, اس لیے کہ وہ جنت میں لے جانے والا بھی وہی ہے. نفس مر گیا تو پھر جنت میں نہیں جاتے, وہ ایسا پاور ہمارے اندر کی پاور اسٹیم ہے وہ. اس لیے سونا بھی, ذرا جسم کو بھی ذرا صحیح رکھ لینا. بعض بچے دیندار بولتے ہیں, یہ کتنی داڑھی ٹیڑھی بھنگی کر لیتے, کپڑے بھی ٹیڑھے بھنگے پہننا شروع کرتے. ایسا نہیں, نفس کا بھی خیال رکھنا, ڈریسنگ صحیح رہنا, چہرہ مہرا صحیح رہنا, ذرا آرام ملنا, تھوڑا کھانے کو بھی تھوڑا اس کو دیتے رہنا. حضور فرمائے ان لنفسی کا علی کا حق, کو نفس کا بھی حق ہے. بالکل سادھو کے ایسا مت ہو جاؤ, حضور نے فرمایا نفس کو ختم کر دینا نہیں ہے, نفس کو کنٹرول میں. گھوڑے کو کنٹرول میں لائے تو جنگ میں استعمال کر سکتے, گھوڑے کو گولی مار دیے تو فائدہ کیا. گھوڑے سے جنگ کرنا ہے, تم گھوڑے کو گولی مار دیے تو فائدہ کیا. گولی مارنا نہیں ہے صاحب, ٹریننگ دینا ہے, پھر انہیں پہنچاتا آپ کو گدی پہ پہنچاتا, ویسا بنا ہے. تو یہ نفس کی کیا ہے عادت, جب اس کی بات سننا شروع کرتے نا, اتنا موٹا ہو جاتا, ہر کام کرو بولتا, یہ کر وہ کر, یہ کر وہ کر, یہاں تک کہ خدا کا جو درجہ ہے وہ درجہ, وہ کرسی پہ آگے بڑھ جاتا ہمارا نفس. جیسے خدا کی بات ادب سے فوراً ماننا رہتا نا, وہ لیول ہو جاتا. قرآن مجید میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. نفس جو بولتا جے جے بولتے رہتا ہے, جو دل بولا وہ کرتے رہتے. اور یہ جو اپن خواہشات کے رستے پہ چلتے رہتے نا, اس کا انجام کیا ہے؟ کل رات میں حدیث آئی, ایک آدمی مست چل رہا, سمجھو کھانے میں پہننے میں اوڑھنے میں ہر چیز میں خواہشات پوریز کرتے جا رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں جا رہا بولے سر. اس لیے کہ خواہشات کے پیچھے جہنم چھپی ہوئی ہے. حفت النار بالشہوات, کہیں بھی کوئی آدمی لائف میں مست خواہشیں پوری ہو رہا تو مت سمجھو خوش قسمت ہے, کیا ہے رے اس کا اسٹار مت بولو اس کو. جو بھی آدمی رات دن خواہشوں میں ہر چیز اس کی موافق ہو رہی, خواہش پوری ہوتی جا رہی, کا مطلب چوہے دانی میں پورا سیٹ اپ ہو گیا اس کا, اچھا جا کے کھوپرا کھا رہا ہے انہیں, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, ٹھپ بول کے گرنے والا. جو بھی آدمی خواہشات کی لائن میں لگ رہا ہے, ان خوش نہیں ہونا, وہ سمجھنا کہ اب میرا انجام دوزخ ہے. اس لیے کہ خواہشات سے چھپی ہوئی دوزخ ہے. اور جو چیزیں دل کو اچھی نہیں لگتی نیکی کے اعمال, اس کے پیچھے جنت ہے. تو خواہشات پورا کر کے کبھی خوش نہیں ہونا, کتنے اچھے کپڑے آج ہو گئے, کیسا گاڑی ہو گئی, ڈرنا کہیں یہ پیچھے چوہے جانی تو نہیں ہے کہیں, کم اتنا زیادہ خواہشات کے پیچھے تو نہیں جا رہا کہ دوزخ تو اس کے پیچھے سے نہیں نکلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دوزخ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خواہشات اطراف سے لے کے آ کے ہمارا شکار کرتی ہے. تو یہ خطرناک چیز ہے. حفت المکار ہے, فل مکار ہے. تو یہ نفس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے واسطے تھوڑا سخت جانی ضروری ہے, تھوڑا سادگی ضروری ہے. لگژری لائف اس کے لیے مناسب نہیں. آج کل تو ماشاءاللہ دولت کی پیداوار ہے, ہر سہولت کی چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے, آرام دہ. اب یہاں دیکھیے اے سی ہے, نیچے گدے ہے, آرام کی چیزیں بہت مل رہی ہے, مگر اس کو بہت اس سے خوش نہیں ہونا. ہم لوگ ڈرتے رہنا اس سے, کہیں یہ ہم کو خراب نہ کر دے, بول کے ڈرنا. لگژری لائف والا آدمی زیادہ جہنم کا ہی مستحق رہتا عام طور پہ, ویسا ہو جاتا ہو. سادہ لائف والا, مشکل اٹھانے والا, اس کے لیے ذرا جنت کا سفر آسان رہتا. نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے, لیکن پھر اس میں رہ کے بھی پھر خواہشات توڑنا. پھر خواہشات تو ہر جگہ ہر لیول میں توڑ سکتے, گدے پہ رہ کے بھی خواہش توڑ سکتے. تو حضور نے فرمایا ان عباد اللہ لیسو بمتنعمین, اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ لگژری لائف والے نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا, اگر آج کل کیا ہے, دنیا ہی ایسی ہو گئی ہے کہ لگژری بہت پھیل گئی. اب مالداری میں بھی جنت میں جانے کا راستہ حضور بتا چکے ہیں. ذکر کثیر کثرت سے اللہ کا ذکر رکھیں گے تو پھر گناہوں سے بچنے کی کیپیسٹی پوری لگژری لائف کے اندر بھی آتی ہے. لگژری لائف کے اندر رہ کے بھی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے اگر ذکر کثیر کی مشق ہو جائے, نفس اس سے بھی قابو میں رہے گا. مالداری میں بھی جنت میں جانے کا راستہ ہے, یہ نہیں کہ غریبی ہی ایک راستہ ہے, ایسا نہیں. البتہ رکاوٹ ہوتی, اس سے تنعم سے رکاوٹ ہوتی ہے, نفس کمزور ہو جاتا خواہش پوری کرتے کرتے, روحانی چیزوں میں بڑھنے کی کمزوری ہو جاتی. اور جتنا خواہشات کم کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی جو ہے روح پاور میں آتی, نفس کمزور ہوتا. روح پاور میں کسی کی آتی ہے تو نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے, روح اڑا کے اللہ کی طرف لے جاتی ہے, وہ اللہ کی پھونک ہے. نفس جو ہے پستی کی طرف لے جاتا ہے. تو جتنی زیادہ خواہشات کو توڑیں گے, نفس کو بھوکا رکھیں گے, اتنا روح پاور میں آتی. اس لیے رمضان میں کیا کرے اللہ تعالیٰ, سب بند, صبح سے شام تک سب بند کر دیا. اللہ کو کچھ ملنے والا ہے ہم کو مہینہ بھر بھوکا رکھنے سے؟ لیکن اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کی صلاحیت اسی سے کھلے گی, اس کا ول پاور اسی سے بنے گا, اس لیے صبح سے شام تک سب بند. چنانچہ پکڑ کے رکھنا اپنے نفس کو, غلطی کرتے ہی فوراً اس کو سزا دینا, اس کا کوئی ایسا بدل کرنا کہ پھر وہ غلطی نہ کرے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے فضل, ایک مرتبہ ان کی فجر کی جماعت چلی گئی. انہوں بولے اچھا یہ لیول ہو گیا تیرا, جماعت چلی جاتی تیری, اتنا تو موٹا ہو گیا. وہ کیا کیے, دو غلام خرید کے آزاد کیے اس کے بدلے میں, ایک جماعت جانے پہ. ایک آدمی کو خرید کے آزاد کرنا ہو تو وہ بہت بڑا خرچہ تھا اس زمانے میں, سب سے بڑا خرچہ تھا بلکہ. تو انہوں نے صرف فجر کی جماعت چھٹی تو اپنے نفس کو سزا دی کہ دو غلام خرید کے آزاد کیے. پھر بیٹا, پھر اگر کل کی جماعت گئی, پھر کبھی گئی نا, پھر دو غلام, پھر غلاموں سے تو سیدھا نہیں ہونے والا ہے نا, تو پھر اس کا کوئی دوسرا بھی جس سے تکلیف پہنچتی وہ کروں گا. چنانچہ ابن وہاب ایک مشہور تابعی گزرے ہیں, صحابہ کے شاگردوں میں سے. تو انہوں نے سوچا کہ غیبت میں چھوڑ دوں گا, غیبت چھوڑ دوں گا. انہوں نے طے کیا کہ جب بھی کسی کی غیبت میں کروں تو اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھوں گا. مگر وہ مالدار آدمی تھے نہیں تھے, وہ پڑھنے لکھنے والے سیدھی سیدھے لائن کے آدمی تھے, ان کے لیے روزہ رکھنا اتنا مشکل نہیں تھا. اس وجہ سے ہر غیبت پہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی پھر غیبت ہو جاتی تھی. انہوں نے بہت خود دیکھ کے بولے او ہو, یہ روزہ رکھنا میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے, اس واسطے ادھر روزہ بھی رکھ رہا ہوں پھر غیبت بھی کر رہا ہوں. انہوں بولے کہ اب کے غریب آدمی تھے, بولے کہ اب کے آئندہ غیبت کرے گا نفس تو تجھے ایک درہم صدقہ کرنا پڑے گا. جب بھی غیبت ہوتی پیسے خرچ کرنا, ان کو پیٹ خود پیٹ چلانا مشکل تھا, صدقہ کہاں سے کریں گے. یہ ان کو بھاری پڑ گیا, اس طرح سے وہ نفس کو انہوں نے جھکایا. یہ ہمارا جو نفس ہے نا, پکڑ کے اس کو سیدھا بنانا پڑتا ہے دوستو. ہم لوگ کیا سمجھے ہیں, ذرا اچھی آمدنی ہو گئی, ذرا ڈگری ہو گئی تو ہم بہت اچھے ہو گئے سمجھ لے رہے, اب ہم کو کچھ سزا کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے, ہم لوگ سب آل رائٹ ہے ہمارا, ایسا نہیں ہے. ہم لوگ بہت خراب ہیں, بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے. اپنے آپ کا خود دشمن بن کے اپنی ٹریننگ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے انسان بنیں گے. یہ پیغام کون دے رہا ہے, روزہ, رمضان کا پہلا سبق یہ. اس طرح کریں گے تو پھر انشاءاللہ جنت کا. اور آج کل تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ تھوڑے مجاہدے پہ ہی کیفیات بنا رہے ہیں, ایک خوشی کی بات یہ. پہلے زمانے کے لوگ ایک ایک صفت کے واسطے سال سال محنت, کئی کئی سال محنت کرتے تھے تب آتی تھی. لیکن اب ماشاءاللہ تجربہ یہ ہے اللہ والوں کا کہ جو اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے تھوڑی بھی محنت کر رہے ہیں جلدی ان کی کیفیات بن رہی ہیں. جو تھوڑا بھی ذکر کرتے ہیں جلدی ترقی ہوتی ہے اس زمانے میں. اس واسطے اللہ بولتے بندو کچھ تو آگے بڑھو, تھوڑا تم کرو باقی کا میں کرتا ہوں, بولتے اللہ, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو کیسا ہو. تو رمضان کا پہلا سبق ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ نفس سے لڑتے رہیں گے. رمضان کا دوسرا سبق ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. حضور نے فرمایا رمضان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ. اے لا الہ الا اللہ کو اللہ والوں نے کہا یہ جھاڑو ہے, دل کو صاف کرنے والی جھاڑو. لا الہ الا اللہ, میرا کوئی معبود نہیں, میرا کوئی محبوب نہیں, میں کسی کی نہیں سنوں گا مگر اللہ کی. یہ سوچ کے لا الہ الا اللہ خوب رمضان میں پڑھنا. لیکن سب چھوڑ بھی رہے ہیں, پریکٹیکلی سب چھوڑ بھی رہے, زبان سے بھی بول رہے ہیں کہ اللہ ہی چاہیے, کھانا نہیں چاہیے, آرام نہیں چاہیے, سیکس نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, اللہ ہی چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ خوش ہو کے دے رہے تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں اللہ روکتے سب چھوڑ دیں گے. یہ سوچتے ہوئے کثرت سے رمضان میں ایک طرف روزہ بھی رکھ کے پریکٹیکل بھی سب چیزیں چھوڑنا، پھر زبان سے بھی لا الہ الا اللہ وہی بولنا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم اللہ چاہیے، اللہ چاہیے، اللہ چاہیے. اور یہ مستقل اصول یہ ہے کہ ذکر کثرت سے کیے بغیر آدمی برائیوں سے لڑ نہیں سکتا. وہ نفس سے لڑنے میں جو ٹینشن آتا ہے، ذکر سے ایک مستی آتی، یہ مستی سے اسے لڑنا آسان ہو جاتا. لڑنے کے واسطے کچھ تو پاور ہے نا، تو وہ پاور جو ہے ذکر کرنے سے آتا. ذکر کرنے سے ایک اللہ روح پاک ہوتی، روح میں پاور ہوتا، پاور آتا، طبیعت میں ایک ایسی بشاشت آتی کہ گناہ سے نفس کو روکنا آسان ہو جاتا. اس لیے اللہ بولے کہ دن میں ایک طرف روزہ رکھو، نفس کو کچلو، روح کو اٹھاؤ. روح کا کھانا لا الہ الا اللہ ہے، روح میں اللہ کا نام ہے، اللہ کی محبت ہے روح کے اندر. لا الہ الا اللہ سے روح پاور میں آئے گی، اور روزے سے جسم دبے گا، نفس دبے گا. اور تیسری چیز ہے رمضان میں جو کرنے کا ہے، کثرت سے تلاوت. اس لیے کہ اس کو فرمایا شہر قرآن ہے، وہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں علم دین کا ذوق پیدا کرنا. قرآن ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے، خالی پڑھ کے ہاتھ پھیر لینے کے واسطے کا قرآن ہدن بن رہے ہیں، ہدن ہدایت ہے، وہ سمجھ کے پڑھنا قرآن. اور قرآن ہی کی تشریح کا نام ہے حدیث، حضور الگ سے تو کوئی بات نہیں بولے. اور حدیث ہی کو تفصیل سے، قرآن اور حدیث کو ملا کے روزانہ کی پریکٹیکل چیزوں کو علماء نے جو کتابیں لکھی ہے فقہ ہو، وہ بھی قرآن ہی. تو رمضان میں قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، رمضان میں ہر مسلمان یہ ذوق بنائے کہ میں علم دین حاصل کرنے والا بنوں گا. قرآن پڑھنے کا تو خالی تلاوت مراد نہیں ہے، ہر مسلمان اپنا ذوق بنائے کہ میں علم دین حاصل کروں گا. کیونکہ علم دین کیا ہے؟ لائف سائنس ہے. لائف کیسے گزارے اس کی سائنس کا نام ہے. ہر چیز کی ایک سائنس ہوتی ہے. پنکھا بنا ہے تو اس کے ساتھ کمپنی والے ہدایت دیتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے یوز کریں گے. کوئی بھی مشین بناتے ہیں تو ہدایت نامہ. انسان کو بنانے والے، مشین بنانے والے اللہ نے اس انسان کے لیے جو قانون دیا ہے وہ ہے قرآن. تو اس کو سمجھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے. اب آج کل ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے بہت آسان راستے نکل گئے ہیں. آپ یہ نہیں بول سکتے ہم بزی ہے، وہ یقیناً آپ بہت بزی ہے، لیکن ایسے ایسے سسٹم نکل گئے ہیں کہ بزی سے بزی آدمی بھی اچھا علم حاصل کر سکتا. عالم بن رہے بزی سے بزی ڈاکٹرز، بزی سے بزی پروفیشنلز عالم بن رہے زمانے میں. اس کے واسطے مدرسے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن مدرسے کھل گئے ہیں. خالی بیٹھے بیٹھے آپ پورا مٹیریل تیار ریڈی میڈ پڑھ کے عالم بن سکتے. اب گزشتہ رمضان ہم زامبیا گئے تھے، ہمارے حضرت بتائے، لڑکیوں کے مدرسے میں بیان کر رہے تھے. تو گزشتہ سال ہمارے پڑوس کے ملک میں پاکستان میں انتہائی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والی گولڈ میڈلسٹ قسم کی لڑکیاں 1300 لڑکیوں نے عالمیت مکمل کیا. گزشتہ سال بخاری شریف کی جو تفسیر ہے وہ ہے، آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے. 1300 لڑکیوں نے جو انتہائی جینیس بہت پڑھی لکھی سائڈ میں انہوں نے عالمیت کیا. تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے حساب سے راستے کھولتے ہیں. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نہیں سیکھ سکتا، بزی ہوں، نہیں، طریقہ ہے اس کا. اچھے سے اچھے لوگوں کے بیانات اس وقت جو ہے آپ کو نیٹ پہ مل جاتے ہیں، مگر نیٹ پہ ڈائریکٹ استفادہ نہیں کرنا جب تک کہ آپ کسی اچھے عالم سے آپ کی دوستی نہیں ہے، ان سے پوچھ کے کرنا. نیٹ پہ یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل عمامے کے ساتھ آپ کو ملیں گے نیٹ پہ، وہ اندر سے یہودی ایجنٹ رہیں گے، آپ کو کیا پتا ہے. وہ اچھی باتیں کرتے کرتے آہستہ سے اس میں کہیں زہر ملا دیتے ہیں. ہر قسم کے نیٹ پہ جو آدمی رہتا ہے اس کی لائف تھوڑی معلوم ہے آپ کو. اس واسطے بغیر کسی عالم کی رہبری کے نیٹ سے استفادہ نہیں کرنا. اللہ اللہ. اور تیسرا سبق جو ہے رمضان کا وہ ہے خدمت خلق. ہر مسلمان کو مخلوق کی خدمت کرنے والا بننا ہے، غریبوں کا دکھ بانٹنے والا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، بیماروں کے علاج کا انتظام کرنے والا، سوسائٹی کے پرابلمز کو حل کرنے والا، یہ بناتا ہے رمضان. ہم کیا سمجھتے خالی نماز پڑھنا سکھاتا ہے؟ رمضان حضور نے فرمایا غمخاری کا مہینہ ہے. تم کو اللہ اس لیے بھوکا رکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی تم کو تجربہ ہو جائے کہ ایک بھوکے پہ کیا گزرتی ہے. افطار سے پہلے جو کیفیت ہو جاتی ہے، دن بھر بھوکا رکھ کے آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اندر کا تکبر وغیرہ سب. تو جب آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ غریب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ایک مسکین کے دل پہ کیا گزرتی ہوتی، اللہ نے روزہ اس لیے رکھا تاکہ ہر انسان کو غریب کے درد کا احساس ہو. تم روزہ تو رکھ رہے لیکن غریبوں کا درد نہیں پہچان رہے تو تم نے روزہ نہیں رکھا. اللہ نے لکھا ہے کہ اگر فرعون کو کبھی بھوکا رہنے کا موقع ملتا, بچپن سے شاہی گھر میں پیدا ہوا, ہر خواہش پوری ہوتی رہی, ایک دن گدی پہ بیٹھ گیا تو اس کا دل سنگ دل بن گیا اور اتنا تکبر آ گیا کہ اس نے کہا میں خدا ہوں. اللہ والوں نے کہا کہ اگر اس کو ایک دن بھی بھوکا رہنے کا موقع ملتا تو کبھی وہ میں خدا ہوں کا دعویٰ نہیں کرتا. بھوک بہت بڑی چیز ہے, بھوک انسان کو انسان بناتی ہے. تو ہر آدمی تو نیچرل غریب ہونا ضروری نہیں ہے, نیچرلی طور پہ کوئی شروع سے ہی مالدار رہ سکتا ہے. تو مالدار کو بھی اللہ روزہ رکھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سونے کی ڈلی کھانے کے قابل ہے مگر تربیت کے طور پہ روزہ رکھو, تب تم کو معلوم ہوگا کہ ایک بھوکے کی بھوک کیا ہوتی ہے. لیکن تم روزہ تو رکھ رہے ہیں غمخاری نہیں سیکھ رہے ہیں, دکھیوں کا دکھ بانٹنا نہیں سیکھ رہے ہیں, تو تم نے روزے کو نہیں سیکھا. حضور رمضان میں آندھی کی طرح خیرات کرتے تھے, اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا. اللہ کو بتانا ہے کہ ہمارا دل کتنا بڑا ہے, کتنے ہم غمخار ہیں. صرف عبادت گزار بندے اللہ کو نہیں چاہیے, لوگوں کا غم کھانے والے چاہیے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں. صرف عبادت کرنے کے واسطے فرشتے کم ہیں کیا؟ انسانوں سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے فرشتے. فرشتے رات دن عبادت کرتے, تم بھی رات دن عبادت کرتے تو کوسا کمال کرتے. تم کو تو لوگوں کا غم بھی سیکھنا ہے, خود کما کے دوسروں کو پالنا ہے, خود پسینہ بہا کے دوسروں کا دکھ دور کرنا ہے. یہ سکھاتا ہے رمضان. یہ تیسرا سبق ہے اس کا. اور چوتھا سبق ہے رمضان کا اعتکاف. پورے 10 دن اعتکاف بٹھا رہے, 1/3 اعتکاف میں بٹھا رہے اللہ تعالیٰ. مسلمانوں میں آج کل اعتکاف کی اہمیت ہی نہیں ہے, حالانکہ حضور پوری جب سے روزہ اعتکاف شروع کیے پوری زندگی پابندی سے اعتکاف کیے, ایک سال بھی حضور نے نہیں چھوڑا. ایک سال میں خاص جنگ کے حالات آ گئے تھے تو حضور نے پھر اس کی قضا کی, پھر دوسرے سال ڈبل. تو ایسی سنت جو حضور نے کبھی نہیں چھوڑی. اچھا تراوی کا ماشاءاللہ رواج ہے, حالانکہ تراوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بھی پوری نہیں پڑھی, ایک دو دن پڑھی حضور نے صرف تراوی. لیکن اللہ کا فضل ہے, تراوی کی بہت اہمیت ہے, رواج ہے اس کا. کوئی بھی آدمی ہم میں سے تراوی چھوڑنے کو مناسب نہیں سمجھتا, مگر اعتکاف آرام سے چھوڑ رہے. پوری زندگی حضور 2-3 دن یا کچھ تراوی پڑے ہیں اس کو تو آپ ضروری سمجھ رہے ہیں, اور پوری زندگی جب سے شروع کیے ایک سال بھی حضور اعتکاف نہیں چھوڑے, اور آسام سے ہم لوگ اعتکاف چھوڑ دیتے ہیں. رمضان کی سب سے اونچی عبادت پیک پوائنٹ جو ہے وہ ہے اعتکاف. 20 دن تک کھانا چھوڑا, پانی چھوڑا, اللہ کی محبت کا غلبہ ہوا غلبہ ہوا غلبہ ہوا, یہاں تک کہ اب کیفیت یہ آ گئی کہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دربار میں آ کے پڑ گیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ آپ چاہیے. وہ ہے اعتکاف, اللہ کے در پہ پڑ جانا. یہ یکسوئی, یہ تنہائی, دنیا سے کٹ کے پورا دھیان اللہ میں لگانا, یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے کمپلسری ہے. ہمیشہ پبلک میں رہنا, ہمیشہ کمائی میں رہنا نقصان دہ ہے. اکیلی زندگی چاہیے تھوڑی سی. اب پچھلے مذہبوں میں کیا تھا, ہمارے ہندوستان میں تو کیا تھا, 35 سال کی عمر ہونے کے بعد کمپلسری جنگل میں چلے جاتے تھے لوگ. لیکن اسلام نے کیا کیا, اس کو بہت شارٹ کر دیا. جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں, اپنے محلے کی مسجد میں ہی بس 10 دن بیٹھو, وہ 20-20-30-30 سال میں جو کیفیت حاصل کرے تم کو 10 دن کے اعتکاف میں مل جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اعتکاف کی اہمیت کو ہم سمجھیں. انشاءاللہ سب لوگ اعتکاف بیٹھیں گے نا, کسی کو 10 دن کا ابھی چانس نہیں ہے, کوئی مجبوری ہے تو کیا کرو, دفتری چلہ جیسے جماعت میں لگاتے نا, سمجھے, نوکری بھی چل رہی چلہ بھی چل رہا, ایسا کرو مسجد ہی میں ٹھکانہ ڈال دو, کام پڑا تو کام کر کے آ جاؤ. آفس جانا آپ کا ضروری ہے یا کوئی آپ کا بلڈر ہے, آپ روک نہیں سکتے اپنا کام, تو اتنا کم سے کم کرو کہ میں مسجد میں ہی ٹھکانہ گئے, اپنا کام کر لیے پھر مسجد کو آ گئے, ایسا تو کر سکتے ہیں نا. اور اگر کم سے کم شروعات میں ایسا کر سکتے ہیں کہ 3 دن کا اعتکاف تو کرو. زندگی کا مزہ اکیلے میں اللہ سے جڑ جانے میں. شروع میں تو آپ کا دل نہیں لگے گا, مگر ذرا اکیلے پن کا مزہ آئے گا نا, تو یہ خاموشی میں بہت مزہ ہے, سب سے کٹے میں بہت مزہ ہے. اندھی ڈیپتھ میں چلے جاتا آدمی، اس سے بہت گہرائی پیدا ہوتی. تو اعتکاف ضروری ہے. رمضان کی سب سے اونچی عبادت جو ہے وہ اعتکاف. ایک دن کوئی اعتکاف کرے تو اس کے اور جہنم کے بیچ میں تین خندقیں یا دو خندقیں، جو زمین و آسمان کے بڑی برابر چوڑائی والی خندقیں بیچ میں آ جاتی ہیں، اس کو دوزخ سے روک دیتی ہیں. اعتکاف کرنا چاہیے. تو یہ سارے اسباق ہیں، یہ سب کرنے کا فطری ماحول، نیچرل ماحول ہم کو اب رمضان میں ملنے والا ہے. تو ہم دل لگا کے اچھی پلاننگ کر کے کوشش یہ کریں کہ یہ سب عبادتوں میں بھرپور حصہ ہم کو نصیب ہو جائے.